Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers, we know that today is, in fact this whole weekend has been a very, very busy weekend as far as nikahs and walimas are concerned. We had almost like a wholesale nikahs and walimas in this masjid itself. I think we had 5 or 6 nikahs since yesterday. So we do know that most of the people will be at the invitations that are extended normally after such nikahs. Nevertheless, your coming and attending this program is a sacrifice after the busy days that you may have spent today. Hazrat Maulana Muhammad Mazhar Sahab, Damat Barakatum, requires no introduction. He has been to our country before. And as you are aware, and as I mentioned last week in the announcement, that he is the son of our esteemed, respected and honored Hazrat Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahab, Damat Barakatuhum, my Shaykh and Murshid. Hazrat Maulana is the principal of Ashraful Madaris, which we know that it caters for thousands of students. Just in the HIFS classes alone, there are over 2,000 students. And there are so many that are in the Darul Uloom doing kitabs. Then they have so many branches in Pakistan and is occupied with work in the prisons of Pakistan where they are establishing Jamaat Khanas. And then, as you may have read on the notice board some time back, the Al-Akhtar Trust International, which does relief work and is taking care of not thousands but hundreds of thousands of widows, orphans, the poor and the needy through the length and breadth of Pakistan and also in the refugee camps of Afghanistan and other places. They do this work as a humanitarian service, and no country in the world can have any problem when you try to assist and help those who are in need, those who are requiring assistance, food, clothing, shelter, etc. So he's what we term as an anjuman in himself. He's down to earth and very simple and very humble, but his capabilities and his potential Allah Tabaraka wa Ta'ala has given him very extremely high. We are fortunate that we have him amongst us here today. Inshallah, we will listen to his bayan. And may Allah Ta'ala give us the tawfiq of amal.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallah. آج اس مجمع کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ جنت میں جانے والا قافلہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. مسجدوں میں آنے کے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو توفیق دیتے ہیں, بیانہ سننے کے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو توفیق دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو جنت میں بھیجنا ہوتا ہے. گویا مسجد وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کر انسان جنت میں پہنچتا ہے. تو جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اس وقت تو حاضری تو ہوئی تھی کہ حضرت کا بیان سنیں گے, لیکن الامر فوق الادب, حضرت مولانا کا جب حکم ہو گیا کہ آپ بیان کریں, اس لیے یہ ناکارہ بیٹھ گیا, ورنہ اس قابل نہیں ہوں کہ میں بیان کروں آپ حضرات کے سامنے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. بارہا اس آیت پر مضمون آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. بار بار کیوں سنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب مرض شدید ہوتا ہے تو اینٹی بایوٹک دوا بار بار دی جاتی ہے. ڈاکٹر دوا لکھتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک دوا ہر 6-6 گھنٹے پر استعمال کی جائے اور کئی مہینے مسلسل استعمال کی جائے تب مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے. ایسی ہی جب بار بار بیان ہوتا ہے تو وہ دل قرار پا جاتی ہے, وہ بات دل پر اثر کر جاتی ہے, اور ہدایت وقت کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس وقت ہدایت عطا فرمائیں گے. ہمارا کام ہے کہنا, جیسا کہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کتنی کوشش کی اپنے چچا کے لیے, ابو طالب کے لیے, فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو. کہا نہیں, لخترت النار علی العار, میں جہنم تو برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ کہیں کہ اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا. تو ہدایت تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنے ہی اس میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے. کبھی دل میں بڑائی پیدا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی خصوصیت تھی جو میں مولانا یونس صاحب کے بیان میں پہنچتا ہوں اور کافی دور سے پہنچتا ہوں. نہیں, کہو کہ محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گھروں سے ہمیں نکال کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں, یہ قدم اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. حضرت والد صاحب الہ آباد میں تشریف لے گئے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں, تو حضرت والد صاحب 12 بجے تک حضرت کے پاس رہے, پھر اپنے مستقر پر جہاں قیام تھا وہاں تشریف لے آئے. 15 منٹ کے بعد دیکھا کہ حضرت اتنے علیل 85 سال کی عمر حضرت خادموں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تو میں آپ کے پاس سے واپس آ رہا ہوں, آپ مجھے بلوا لیتے. تو حضرت نے فرمایا, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اللہ اکبر. تو میرے بزرگ دوستو, جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, جتنی آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگی, اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ بلند ہوگا, آپ کے اعمال کی اتنی زیادہ قیمت لگے گی. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اور سامنے حضرت جبرائیل امین تشریف فرما تھے, ایک طرف نبیوں کے سردار, ایک طرف فرشتوں کے سردار, آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, کسی بات پر مشورہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر ہوا, تو حضرت جبرائیل نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ھذا ابو ذر, یہ صحابی جو آپ کا گزر رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل, تم فرشتوں میں رہتے ہو, آسمانوں میں رہتے ہو, یہ میرا صحابی مدینہ کا رہنے والا ہے, یہ صحابی مدینہ کا رہنے والا ہے, اوتعرفونہ, کیا واقعی اس کو پہچانتے ہو یا ایسے ہی نام لیا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کیا کہا, یا رسول اللہ ہوا اشہر عندنا من شہرت عندکم فی المدینہ, ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے, اس کا چرچا تو ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے, اس کا چرچا ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی بھی ہوئی, پھر دریافت فرمایا کہ جبرائیل, بماذا نال هذه الفضیلہ, اتنی عظیم فضیلت کیسے حاصل ہو گئی کہ آج ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے اور فرشتوں میں اس کا چرچا ہے؟ جواب دیا, یا رسول اللہ, دو وجہ سے, پہلی وجہ لصغرہ فی نفسہ, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے, گویا تواضع کی حقیقت ان کو حاصل ہو گئی ہے. آج ہم لوگ تواضع تو اپنی زبان سے کرتے ہیں. ایک صاحب, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ میں کچھ نہیں ہوں, تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے, کہنے مجھے معلوم ہے آپ کچھ نہیں ہیں, کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ تو فوراً ڈنڈا اٹھا کے دوڑایا, ان کو باہر تک پہنچا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنی زبان سے کہنا آسان ہے, جب دوسرا کہے تب پتہ چلتا ہے کہ تواضع حقیقت میں ہے بھی یا نہیں ہے. تو صحابی کو چونکہ تواضع کی حقیقت حاصل تھی, اس وجہ سے اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں تھا. تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رسول اللہ, دو وجہ سے, پہلی وجہ لصغرہ فی نفسہ, کہ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹا دیا ہے, گویا ان کو تواضع کی حقیقت حاصل ہو گئی, تمام مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتے ہیں. اور دوسری وجہ, سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اس سورت کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. یہ عجیب صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک مرتبہ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفار و غفر اللہ، اللہ تعالیٰ پورے قبیلے بنی غفار کی مغفرت فرما دے. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسا کہو، یعنی حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربی، وہ کلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، امرت بحب اربع، مجھے چار صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چار صحابہ سے حکم دیا گیا ہے محبت کرنے کا. وأخبرني الله يحبهم، اور اس کی بھی خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان چاروں سے محبت فرماتے ہیں. صحابہ بہت حیران ہوئے، سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سے ایسے چار اشخاص ہیں جن سے کہ آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، علی ان میں سے ہیں، مقداد ابن اسود ان میں سے ہیں، سلمان فارسی ان میں سے ہیں، اور ابو ذر غفاری ان میں سے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کے وقت قریب آیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی ربضہ، وہاں جا کر سکونت اختیار کر لی تھی، انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میرا سفر آخر شروع ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے رب سے، اپنے مالک سے ملاقات کرنے والا ہوں. تو اہلیہ رونے لگی، فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہا کہ اس جنگل میں تمہارا انتقال ہو رہا ہے، تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا، تجہید و تکفین کون کرے گا؟ تو اب آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ذر غفاری کی جان ہے، ہم چند صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے میرا ایک صحابی ایسا ہے جس کا انتقال جنگل میں ہوگا اور اس کی نماز جنازہ صحابہ کرام کی جماعت آ کر ادا کرے گی، تو خدا کی قسم میں آخری صحابی بچاؤں، سب صحابی کسی نہ کسی بستی میں انتقال کر گئے، ضرور صحابہ کی جماعت آئے گی. بلکہ فرمایا گھر میں جو بکری بندی ہے اس کو ذبح کر لو. پوچھا کیوں؟ کہا جب صحابہ کی جماعت آئے ان کو میرا سلام کہنا، کہنا تمہارے بھائی ابو ذر غفاری نے تمہاری دعوت کی ہے. اللہ اکبر، بتائیے سفر آخرت ہو رہا ہے، اس وقت بھی اپنے بھائیوں کی دعوت کی، صحابہ کرام کی جماعت آئے گی، ان کی دعوت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں. فرمایا اذا مت تو جب میرا انتقال ہو جائے، فاغسلانی، مجھے غسل دینا، وکفنانی، اور مجھے کفن پہنانا، وضعانی علی طریق المدینۃ المنورہ، اور مدینہ منورہ جانے والے راستے پر میری لاش کو لے جا کر رکھ دینا. اہلیہ پریشان کہ حج کا موسم بھی نہیں کہ حاجی لوگ گزریں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں کہ عمرے والے زائرین گزریں، لیکن بڑے میاں جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہوگی. انتقال ہو گیا، ایک خادمہ گھر میں تھی، دونوں نے مل کے لاش کو لے جا کر سڑک پہ رکھ دیا. اہلیہ پریشان ہے کہ یا اللہ یہاں نہ آدم نہ آدمزاد، بار بار سڑک پر جا کر دیکھتی ہیں شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے. ایک مرتبہ گئیں، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ دور سے مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، چونکہ اس زمانے میں سیمنٹڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، کچے راستے ہوتے تھے. وہ جب مٹی قریب آئی تو فرماتی، اذ طلع رحت، اچانک اس میں سے گروہ ظاہر ہوا، فیضا ہوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مع رفقائہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 20 صحابہ کرام کے ساتھ بحالت احرام کوفہ سے جا رہے تھے کہ ہم میقات پہ پہنچ کے مکے جائیں گے اور وہاں سے عمرہ کر کے مدینے جائیں گے. راستے میں دیکھا کہ عورت کھڑی ہوئی ہے چادر میں لپٹی ہوئی، ایک لاش رکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، ما ہذا، یہ کیا ماجرا ہے کہ لاش کس کی ہے؟ اہلیہ نے عرض کیا، ہذا جنازۃ ابو ذر، یہ تمہارے پیارے بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی ہوئی ہے. بس ابو ذر غفاری کا نام سنتے ہی آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، اپنی سواری سے کود پڑے، فہللا، زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اور ان کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے. فرمایا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر غفاری، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا تھا تیرے بارے میں، انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ، کہ تیرا انتقال بھی تنہا ہوگا تو تنہا اٹھایا جائے گا. بتائیے کہ صحابہ کرام کو کتنا یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی. آج کتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں لیکن ایسا عمل یقین ہوتا ہے؟ یہ یقین کہاں سے پیدا ہوا؟ اس لیے کسی یقین والے کی صحبت اختیار کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. عجیب، لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیکنڈ کی صحبت جس صحابی کو مل گئی ایمان کی حالت میں, وہ فرش سے عرش پر پہنچ گیا, اور اللہ تعالیٰ اسی وقت پیار کر کے اپنی رضا مندی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں. اس تاج کا نام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم و رضوان. ایک نظر دیکھنا, صحابی کے دیکھنا ضروری نہیں ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے, انہوں نے تو نہیں دیکھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑ گئی. تقریر کی شرط نہیں ہے, اس آیت کے اندر ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, وہ تقریر کریں یا نہ کریں ضرور ضرور نسبت تمہارے اندر منتقل ہوگی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ قنوج میں ڈپٹی کلکٹر تھے, طویل سفر کر کے تھانہ بھون پہنچے خانقاہ میں. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ خطوط کے جوابات لکھ رہے تھے. خواجہ صاحب نے باہر سے غور سے دیکھا حضرت کو اور وہاں سے واپس ہوئے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ملاقات تو کر لیجئے. فرمایا نہیں, میرا کام ہو گیا, جس مقصد سے میں آیا تھا وہ کام ہو گیا. پھر وہ شعر پڑھا کہ آنکھوں کے تم نے پی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, میں نے آنکھوں سے سب کچھ حاصل کر لیا جو مجھے لینا تھا. میں یہاں آیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ نے آسمان سے دیکھ لیا کہ بندہ وہاں تک پہنچ گیا, اب کام بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. حضرت والد صاحب کو بعض وقت کوئی ایسا مشکل مسئلہ پیش آیا, خط لکھا اور ہردوئی روانہ کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو ابھی خط پہنچا بھی نہیں اور کام ہو گیا. کیونکہ کام بنانے والی ذات کو تو معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے بڑے کو اطلاع کر دی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ فیصل آباد میں اعتکاف کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لے جا رہے تھے. احباب بہت زیادہ ہو گئے تو ٹرین کے اندر فرسٹ کلاس اور ایئر کنڈیشن ڈبے کم پڑ گئے تو اکانومی ڈبے سارے لیے گئے, اور وہاں برف کی سلیاں مفتی زین العابدین صاحب نے برف کی سلیاں رکھوا دیں. تھوڑی دیر میں تمام کمرے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اب تو بہت بہترین موسم ہو گیا اندر کا. مفتی صاحب نے پوچھا کیا برف نے تقریر کی ہے؟ کہنے نہیں. کہا تو بغیر تقریر کے کیسے فائدہ پہنچ گیا؟ کہا کہ برف کی خاصیت یہ ہے کہ ٹھنڈک. کہا ہاں یہی حال حضرت شیخ الحدیث صاحب بیان نہیں فرمایا کرتے سے زیادہ, مجلس بس ہوتی تھی. کہا کہ حضرت شیخ بیان نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ جتنے لوگ ہیں سب کے قلب کے اندر وہ کیفیت خود بخود منتقل ہوتی رہے گی. رات کی رانی ہے, کتنی خوشبو ہوتی ہے. اس کے نیچے آپ چارپائی بچھا کر سو جائیں, وہ تقریر کرے یا نہ کرے آپ کا دماغ صبح معطر ہوگا. ایسی کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے, آخرت کی باتیں ہوں گی, پردیس میں تذکرہ وطن. والد صاحب ایسے مجالس کا نام والد صاحب نے رکھا ہوا ہے, پردیس میں تذکرہ وطن. چونکہ ہم سب کے سب جنت سے آئے ہیں اور جنت کی طرف رواں دواں ہیں, جب اس علاقے کی بات گفتگو ہوتی ہے تو ہر انسان کو مزہ آتا ہے. جیسے گجرات سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو خاص ان کے گاؤں سے اگر کوئی آیا ہو تو سب بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں, گاؤں کا حال سناؤ, فلاں بڑے میاں کا کیسا حال ہے, فلاں کا کیسا حال ہے. مزہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ جسم وہاں سے آیا ہے, جسم وہاں سے آیا ہے. اور ہماری روح کہاں سے آئی ہے؟ عالم ارواح سے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے سوال کیا تھا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کیا کہا تھا؟ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا دی, چنگاری لگا دی, پھر دنیا میں بھیجا ہے. اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تو چوٹ لگا کر بھیجا ہے. تو میرے بزرگو دوستو, دنیا کے اندر دیکھیے ہر گھر میں ولادت ہوتی رہتی ہے, کسی کے یہاں بچہ ہوا, کسی کے یہاں بچی ہوئی. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں اس کا وجود جب آتا ہے, دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اسپتال میں آپ جا کر دیکھیے کہ ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, اور رونا دلیل اس بات کی ہے کہ بچہ صحت مند پیدا ہوا ہے. ڈاکٹر فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ بچہ بالکل صحیح سالم ہے, اور جو بچہ نہیں روتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ضرور کوئی افیکٹ ہے, کوئی یا تو بہرا ہے یا گونگا ہے, کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہے جس کی وجہ سے بچہ رویا نہیں. تو بچے کا رونا دلالت کرتا ہے اس کی حیات پر کہ اس کا جسم صحیح ہے. ایسی بندہ جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, بندہ جب روتا ہے تو اس کے ایمانی حیات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندے کا ایمان ابھی زندہ ہے. بندہ گناہ کر کے مقام بعد میں پہنچ جاتا ہے, اللہ سے دور چلا جاتا ہے, لیکن جب یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, دو رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, تو اب اس کا مقام بعد مقام قرب سے تبدیل ہو جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ صرف قریب نہیں فرماتے, دنیا کے اندر کوئی جرم ہو جائے تو عدالت میں ہمیشہ, عدالت کے اندر ہمیشہ اس کا جرم لکھا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ, جو توبہ کر لیتا ہے میں اس کو پیار کر لیتا ہوں, اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ, قربان جائیے اسی ذات پر کہ توبہ کرنے کے بعد ہم جیسے نالائقوں کو ہمارے خالق ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ, بچہ جب روتا ہے, پیدا ہوتے ہی روتا ہے, تو ماں کے پستان میں جو سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا جو دودھ ہوتا, وہ خون ہوتا ہے, وہ فوراً بچے کے رونے کی وجہ سے سفید نورانی دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ بچہ منہ لگا کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اگر بچہ نہیں روتا تو ماں کے تھن سے دودھ بھی باہر نکلتا. تو ایسے ہی بندہ جب روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. تو میرے بزرگ وہ دوستو, ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص لے کے گیا کہ حضرت یہ بچہ بہت روتا ہے, دم کر دیئے, بچہ بہت روتا ہے. فرمایا کہ بڑوں نے رونا چھوڑ دیا تو ان کا بھی رونا بند کرواؤ گے. آج امت عذاب سے بچی ہوئی ہے ان معصوم بچوں کی وجہ سے, ان بوڑھوں کی وجہ سے, اور بے زبان جانوروں کی وجہ سے. حدیث میں آتا ہے لولا اشیاخ رکع والاطفال رضع والبہائم رطع لصبت علیکم العذاب صبا, کہ اگر تمہارے اندر بوڑھے لوگ نہ ہوتے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے. نوجوان کہتے ہیں دیکھو بوڑھا اتنا آ گیا خامخواہ. نہیں, جتنا انسان بوڑھا ہوتا ہے اتنی اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے کہ میرا بندہ کتنا ضعیف ہو گیا ہے. اور والاطفال رضع, دودھ پیتے بچے, بے زبان معصوم بچے, والبہائم رطع, اور بے زبان جانور. فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بارش کی طرح برستا. تو گویا اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں. اس لیے نوجوان حضرات بوڑھوں کی قدر کیا کریں, بوڑھوں کا احترام کیا کریں, بوڑھوں کی عزت کیا کریں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے جنت کے ٹکٹ کا. ایمان نام ہے جنت کے ٹکٹ کا, اور جس کے پاس بھی جنت کا ٹکٹ ہوگا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. دلیل کیا ہے؟ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس شخص کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوگا یعنی یہ کلمہ ہوگا, وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. دنیاوی سفر میں جانے سے پہلے انسان ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے, پلین سے پہلے ایئرپورٹ کے اندر بیٹھتا ہے, ویٹنگ روم. یہ مساجد جو ہے ویٹنگ روم ہے جنت کے, یہ مساجد ویٹنگ روم ہے کہ یہاں بیٹھیں گے آپ اور اللہ کے قریب ہوں گے. اب یہاں سے جب رخصت ہوں گے, دنیا سے رخصت ہوں گے, تو وہیں مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی, وہیں سے آپ کا سفر جنت کی طرف ہوگا. اور جنت کا ایئرپورٹ کہاں ہے؟ قبرستان. جنت کا ایئرپورٹ قبرستان. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب ادام اللہ بقاؤ نے تمام بچوں کو ازبر یاد کرایا ہوا ہے کہ جنت کا ایئرپورٹ کہاں ہے. سب بچے کہتے ہیں قبرستان. ایک مرتبہ حضرت فرمانے لگے کہ کافی دن ہو گئے قبرستان جانا نہیں ہوا, تو نواسے نے کہا کہ نانا ابو کافی دن ہو گئے آپ جنت کے ایئرپورٹ نہیں گئے. فرمایا اور چلیں ابھی چلتے ہیں. جب جنت کے ایئرپورٹ کا ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ جنت کا ایئرپورٹ ہے, تو قبرستان کا خوف ختم ہو جائے گا. عبرت تو حاصل ہوگی لیکن خوف ختم ہو جائے گا. آج ہم لوگ قبرستان جاتے بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم قبر کے اندر گئے نہیں, قبر کے اندر کے معاملات کا ہمیں علم نہیں ہے. جس طرح ہوائی جہاز فضا میں جب اڑتا ہے پلین تو 2 فٹ کا نظر آتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ جس نے جہاز پہ کبھی سفر نہیں کیا, نیچے سے کوئی بتائے کہ یہ جہاز جو جا رہا ہے 2 فٹ کا, اس میں 400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین کھانا ان کے سامنے لگا ہوا ہے, کھانا بھی کھا رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, اور اندر ٹوائلٹ بیت الخلاء بھی بنے ہوئے ہیں, حمام, اور لوگ چل پھر بھی رہے ہیں, کہیں گے بیوقوف آدمی, 2 فٹ کا جہاز ہے, 400 آدمی کہاں سے آئیں گے اس میں, 400 آدمی کہاں سے آئیں گے اس کے اندر. لیکن جس نے سفر کیا اس کو یقین آ جائے گا. ایسے ہی چونکہ قبر کے اندر ہم گئے نہیں, ہمیں اس پر یقین نہیں آتا. لیکن مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، اگر تمہارے اعمال صحیح ہیں جنت کا ٹکٹ تمہارے پاس موجود ہے، تو فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور قبر وسیع ہو جائے گی، لیکن جب تک ہم گئے نہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا. اور اگر اعمال صحیح نہیں ہے جنت کا ٹکٹ نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا او حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اتنی زور سے آ کر وہ دیواریں اس کی مل جائیں گی کہ پسلیاں آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اللہم احفظنا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو الحمدللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہے. اگر جنت کا ٹکٹ نہ ہوتا تو اس ویٹنگ روم میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایئرپورٹ آپ جاتے ہیں تو باہر وہ ٹکٹ چیک کرتا ہے، ٹکٹ ہے تو اندر جانے دیتا ہے. ایسے ہی کلمہ ہے تو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اگر کلمہ نہیں ہے تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اب جنت کا ٹکٹ موجود ہے، لیکن ٹکٹ کون سا ہے؟ تھرڈ کلاس کا، اکانومی. آگے فرمایا اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، تب تمہارا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو جائے گا، وی آئی پی ٹکٹ میں تبدیل ہو جائے گا، تب تمہارا سفر بھی بہت آرام سے راحت سے ہوگا. فرسٹ کلاس والوں کے لیے کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے، بڑی قالین بچھے ہوتے ہیں، فوراً ویلکم لکھا رہتا ہے، تشریف لائیے، جلدی جلدی سب کام ہوتا ہے، وزن بھی زیادہ لے جا سکتا ہے، اور آگے سیٹیں بھی بہت کشادہ ہوتی ہیں، کھانے کا انتظام بھی بالکل الگ ہوتا ہے، ہر انتظام اس کے لیے الگ ہوتا ہے. تو اکانومی کلاس کا ٹکٹ تو الحمدللہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کو اگر آپ فرسٹ کلاس میں تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں. یہاں تو ماشاءاللہ حضرت مولانا کا بیان مسلسل ہوتا ہے، آپ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات ان کے بیان میں شرکت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جتنا بھی قربت رہے گی آئندہ چل کر یہ چیز اتنا کام آئے گی. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک ہمارے مشائخ زندہ رہتے ہیں تو قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے القابات لگا کر یاد کرتے ہیں کہ بہت نیک تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی. افسوس یہ ہے کہ زندگی میں قدر نہیں کرتے. زندگی میں قدر کر لیجئے، زندگی میں قدر کر لیجئے، مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے، معلوم نہیں دوبارہ یہ وقت ملے یا نہ ملے. اس لیے جب بھی اتوار کو محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، پردیش میں تذکرہ وطن ہوتا ہے، اس میں شرکت کو ضروری سمجھیے. جس طریقے سے اینٹی بایوٹک دوا اگر اس میں ناغا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرض دوبارہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی جو لوگ خانقاہ میں آتے ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ اگر ایک جمعہ ناغا ہو جاتا ہے تو دل کے اندر کیفیت تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر گناہوں کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اتوار کی مجلس ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس میں شرکت کیا کریں. اس کتنا بھی کام ہو، ایک نہ ایک دن کام چھوڑنا یا نہیں، ایک نہ ایک دن قبر کے اندر جا کر کام چھوٹے گا یا نہیں، دنیا کی مشغولیات کتنی بھی ہو. حضرت والد صاحب کا جو شعر ہے، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. اور اللہ والوں کی مثال دی ہے والد صاحب نے شعر میں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کر بھی سب سے جدا رہے. کہ اللہ والا بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بزنس بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ہر وقت اس کا دل کا رابطہ اللہ سے باقی رہتا ہے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو دکان میں جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں لیکن کان مسجد کی طرف رہتا ہے کہ کب مسجد سے اذان کی آواز آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فوراً دکان بند کر کے میں مسجد پہنچوں. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی چیز پر مر رہے ہیں جو نظر نہیں آتی. آپ حضرات کے سامنے میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ حضرات؟ نہیں، حقیقت میں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ. اس لیے کہ اگر میری روح ابھی نکل جائے تو کیا کہیں گے، فلاں صاحب کی لاش رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ یہ جو جسم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نہیں ہوں، میں کوئی اور چیز ہے، وہ ہے جو عالم ارواح سے آئی ہے. یہ جسم تو اللہ تعالیٰ نے ایک سواری عطا فرمائی، ایک گھوڑا عطا فرمایا ہے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، پانچوں وقت اس پر سوار ہو کر میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوا کرو، اللہ کے بیت اللہ جا کر طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو. لیکن افسوس یہ کہ آج اس گھوڑے کی خدمت میں ہم سب لگ گئے ہیں، بہترین سے بہترین کریم استعمال کرتے ہیں بالوں کے لیے اور چہرے کے لیے اور جسم پہ مل رہے ہیں، رات دن اس گھوڑے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن روح کی غذا جو ہے وہ ہے اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جو روح کی غذا ہے، روح کو تو فاقہ کروا رہے ہیں اور جسم کو بہتر سے بہتر غذا کھلا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ جسم کی جو غذا ہم لوگ دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں روح کو غذا دے رہے ہیں؟ نہیں. تو جس کو غذا صحیح معنوں میں دینی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے باقی ہے، اس کو تو ہم نے فاقہ کروا رکھا ہے. آج یہود و نصارہ کیوں خودکشی کرتے ہیں زیادہ؟ آپ دیکھیں یورپ کے اندر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے لوگ، رولز رائس کار بھی ہے، ایئر کنڈیشن بنگلے بھی ہیں، ہر چیز دنیا کی موجود ہے، لیکن ایئر کنڈیشن کار کھال تو ٹھنڈا کر دیتی ہے، دل پر جب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے وہ کہاں سے ختم ہوگا؟ اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن کوئی دیندار مسلمان جس کا کسی اللہ والے سے تعلق قائم ہو، آج تک روئے زمین پر تاریخ شاہد ہے کہ کسی نے خودکشی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہے، دنیا والے واٹر پروف گھڑی بناتے ہیں، سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں اس کو پانی میں ڈال دو پانی اندر نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل کو غم پروف بنا دیتے ہیں. حوادث آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن اتنا ان پر تکلیف نہیں پہنچتی کہ جس طرح کفار جو ہیں دنیا سے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. نہیں، مومن جو ہے جس طرح پتنگ اڑتی ہے فضا کے اندر، اگر اس کی ڈور کٹ جائے تو اوپر سے ایسے کرتے ہوئے نیچے آتی ہے. دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جو مالک ہے اس سے اس کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، لیکن جو مستقیم ہوتی ہے فضا کے اندر تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ڈور کسی، اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہے. تو ایسے اللہ والوں کے قلب پر جو سکون سکینہ نازل ہو رہا ہے، جس سکون کے ساتھ وہ رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت کا بھی آپریشن ہوا، کتنا بڑا سر اوپن سرجری، لیکن کتنے سکون کے ساتھ ٹیلی فون کیا کہ حضرت میں آئی سی یو میں جا رہا ہوں، بس دعا کیجیے گا. ورنہ عام لوگ تو آدھی موت ان کی پہلے ہی ہو جاتی خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کرے گا. اس مقام کا نام ہے رضا بالقضاء. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری نور اللہ مرقدہ نے سوال کیا تھا حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کہ حضرت اخلاص سے اونچا بھی کوئی مقام ہے؟ اخلاص سے اونچا بھی کوئی مقام ہے؟ فرمایا ہاں، وہ ہے رضا بالقضاء. جس حالت میں مالک رکھے اس حالت میں خوش ہوں، جس حالت میں مالک رکھے اس حالت میں خوش ہوں، بس ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک غلام خرید کر لائے، حضرت نے آتے ہی پوچھا کہ غلام کیا نام ہے تمہارا، کیا نام ہے؟ غلام نے کہا کہ غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ اے غلام کیا کھاتے ہو، اے غلام تمہیں کیا کھانا پسند ہے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. پھر پوچھا کہ اے غلام کیا لباس تمہیں پسند ہے، کون سا لباس پہننا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. بس حضرت چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ جا تجھے آزاد کر دیا، تجھے آزاد کر دیا. اس نے کہا حضرت میں نے کون سی آپ کی خدمت کی ہے، کیا وجہ ہے جو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا. حضرت نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی، تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی، کہ دنیا میں مجھے رہنا دنیا میں جینا سکھا دیا، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوتی ہے. کہ انسان آج انسان جو پریشان ہے دروئے زمین پر، کیوں؟ تجویز کی وجہ سے، خود بخود تجویز کر لیتے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہونا چاہیے، رولز رائس کار سے نیچے ہم نہیں بیٹھیں گے، یا ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، بنگلہ ہمارا جو ہے 4000 گز کا ہونا چاہیے، ہمیشہ پریشان رہیں گے. اگر تفویض کر دو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھیں گے، اگر 500 گز کا مکان ہے تبھی الحمدللہ، 100 گز کا ہے کہتا الحمدللہ، 1000 گز کا ہے کہتا الحمدللہ، اب ہمیں کبھی پریشانی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، پریشانی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. پریشانی تو ہم خود خریدتے ہیں اپنی تجویز کی وجہ سے، جبکہ ہم بندے ہیں، بندہ بن کر رہنا چاہیے. اس لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور مریدین سے بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ عبدیت کاملہ نصیب فرمائے، عبدیت کاملہ، کہ بندے ہیں بندے بن کر رہیں. جب بندے بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جیب میں ایک کروڑ روپیہ 10 ملین ہے تب بھی خوش ہے، اب جیب خالی ہے تب بھی خوش ہے، اس لیے کہ نظر مولا کی طرف ہے. اور دنیا کے زندگی کا مزہ بھی انہی لوگوں کو ہے جو دین پر زیادہ چلتے ہیں. ایک دنیا دار ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اس کو مزہ نہیں آتا، لیکن جب دیندار دیکھتا ہے تو کہتا ہے میرے مولا نے، مولا کریم نے عطا فرمایا ہے. پھر اس کو دیکھ کر پڑھتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ یہ نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، آپ اس کو باقی رکھیے گا. بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولا کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے. پھر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کتنی اس کو دنیائی مزیدار ہو جاتی ہے. ایسی آپ حضرات اپنے شیخ کو جب دیکھا کریں، حضرت کو، یہی دعا پڑھا کریں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے ہیں اور صحت عافیت کے ساتھ 120 سال کی عمر عطا فرمائے. تو دین کی وجہ سے دنیا بھی مزیدار ہو جاتی ہے. ورنہ جتنے لوگ دین سے دور ہیں، چاہے وہ ارب پتی کھرب پتی ہیں، بلین بلین ان کے پاس پیسے ہیں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک شخص ہمارے میرے پاس آیا ملنے کے لیے، کہا تنہائی میں وقت چاہیے. مجھے انٹرکام پہ بتایا گیا فلاں صاحب ہیں بہت مشہور، 6-7 ہزار کاریں ہیں ان کی اور اربوں خربوں روپے کے بنگلے ہیں، آدھا شہر کراچی کا سمجھے کہ اس نے اپنے نام خریدا ہوا ہے، یہاں بھی ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کی بہت، دنیا بھر میں. میں نے کہا پتہ نہیں کس لیے ملنے آیا ہے، رولس رائز کار اور اتنے گارڈ، کمرہ کلنے دروازہ بند کر دیے. میں نے کہا اچھا. دروازہ بند کرتے ہی چیخ مار کے رویا بہت زور سے. میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو جیب سے ایک شیشی نکالی کنٹلائزر، کہا کہ یہ دوائیں کھاتا ہوں، 10-10 گولی کھاتا ہوں، ایک گھنٹہ مشکل سے جیسے بے ہوشی سے تاری ہوتی ہے، سکون نہیں ہے، بس دعا کر دیے کہ سکون مل جائے. سب کچھ ہے لیکن میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے میرے پاس لیکن میرا اپنا کچھ نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ بندہ کہتا مالی مالی، یہ میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ جو تُو نے کھا لیا اور جو پہن لیا، باقی تو دوسروں کا ہے، تو اس کو کہتا میرا مال میرا مال. تو اس وقت اتنی عبرت ہوئی کہ لوگ دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی آیا ہے، پتہ نہیں کیا بات کرنے کے لیے آیا. تو اندازہ ہوا کہ کتنی مصیبت میں، دو بھائی پاگل ہو چکے ہیں اس کے، دو بھائی ایسا، اور پیسہ کتنا ہے ان کو خود پتہ نہیں، کہتے ہیں کیلکولیٹر پہ بھی نہیں آتا پیسے کی رقم جو کتنی ہے، لیکن سکون کس چیز کا نام ہے ان کو پتہ نہیں. اس لیے میرے بزرگ دوستو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سکون کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائی ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا فرمائی تھی؟ تاکہ اس دنیا کے آنے کے بعد ہم آخرت کا سفر سکون سے طے کر سکیں، اس سے راحت حاصل کریں اور بیت اللہ جائیں، عمرہ کریں، حج کریں، زکات دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خود سکون حاصل کرنے کے لیے. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ وہ دنیا جو انسان کو سکون پہنچانے کے لیے دی گئی تھی، اب انسان خود پریشان ہے کہ اس کو کیسے سکون پہنچائے. اب اس کو کہیں انکم ٹیکس والوں سے بچانے کی فکر میں، کہیں کسٹم والوں سے بچانے کی فکر میں، ہر ملک میں کبھی سوئٹزرلینڈ بھیجتا ہے، کبھی کہیں لاکر میں رکھواتا ہے، خود پریشان ہے. اور وہ اس کی دولت جو ہے وہ سکون سے، مقصد الٹا ہو گیا. دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی تاکہ انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے اور سکون کے ساتھ آخرت کی تیاری کرے. اس لیے کہ ان دنیا خلقت لکم و خلقتم للآخرہ، کہ تحقیق دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا. آپ بتائیے کہ قبر میں کوئی دنیا جاتی ہے؟ یہ رولس رائز کار قبر میں اترتی ہے؟ یہ شاندار بنگلے قبر میں جاتے ہیں؟ کوئی چیز نہیں جاتی. تو معلوم ہوا کہ ہمارے مقصد حیات میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن یہ چیزیں مقصد حیات میں شامل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مولا کریم تو کتنے ارحم الراحمین، کتنے کریم ہیں. اگر یہ مقصد حیات میں شامل ہوتی تو حضرت جبرائیل سے، عزرائیل سے کہتے روح تو نکال کر لا رہے ہو، اس کی کوٹھی بنگلہ اس کی کار بھی ساتھ لے آنا، اس لیے کہ بہت 40 سال اس نے محنت کی تھی، بڑے پاپڑ بیلے تھے، بڑی مصیبت سے بنایا ساری دکان وغیرہ، یہ شاپ وغیرہ بڑی مشکل سے بنائی ہے، اس سب کو اٹھا کر لے آنا. لیکن نہیں، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں. اور آج جن دوستوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، کہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے، مسجد میں اذان کی آواز آ گئی، لیکن کہتے نہیں یہ دوست باہر سے آیا ہے، یہ ناراض ہو جائے گا. دوست کو خوش کیا اور جس نے پیدا کیا مولا کریم کو ناراض کیا. لیکن جب روح نکلتی ہے تو کوئی دوست قبر میں اترتا ہے؟ کوئی دوست قبر میں نہیں اترتا، کوئی ساتھی قبر میں نہیں اترتا، سب دور کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر مردہ بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ کے شعر یاد آیا، فرمایا کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ گناہوں سے بچو. اگر کہیں خدا نخواستہ پوری کوشش کرو کہ جان چلی جائے گی لیکن مولا کریم کو ناراض نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کوئی گناہ ہو گیا، جھوٹ نکل گیا، غیبت ہو گئی، بدنگاہی ہو گئی، تو علامہ ابو زکریہ نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پر یہ گناہ ہوا وہیں قدم کو روک لو چند سیکنڈ کے لیے، اور تین مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ زمین کا ایک ایک ٹکڑا گواہی دے گا کہ اللہ اس نالائق نے یہاں کھڑے ہو کر بدنگاہی کی ہے، تو وہی ٹکڑا اس کی بھی گواہی دے دے گا کہ اللہ اس نے تین مرتبہ استغفار بھی کر لیا تھا. سبحان اللہ، زمین کا وہی ٹکڑا اس کی بھی گواہی دے گا کہ اللہ اس نے تین مرتبہ استغفار بھی کر لیا تھا. یہ لیکن تقویٰ ملے گا کہاں سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء معدن ومعدن التقوی قلوب العارفین، ہر چیز اپنے مرکز سے ملتی ہے اور تقویٰ کا مرکز اہل اللہ کے قلوب ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں جب بیٹھیں گے تو تقویٰ خود بخود آپ کے قلب میں منتقل ہو جائے گا. دین صحبت سے پھیلا ہے، دین صحبت سے پھیلا ہے. آپ عالم بن گئے، سیاستہ کی تمام کتابیں پڑھ لیں، قرآن کریم کے حافظ بن گئے، تو اب عالم منزل تو بن گئے، منزل کا علم تو ہو گیا کہ کہاں جانا ہے، لیکن بالغ منزل جب ہوں گے جب کسی اللہ والے کے صحبت اختیار کریں گے. یہ اللہ والے اراط و طریق کا تو کام کرتے ہی ہیں کہ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایصال الی المحبوب بھی کر دیتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات بھی کرا دیتے ہیں، محبوب سے ملاقات بھی کرا دیتے ہیں. لفظ صحابی یہ خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ دین صحبت سے پھیلا ہے. چونکہ عربی زبان اتنی فصیح ہے کہ دنیا میں سب سے فصیح زبان ہے. اونٹ کے 500 نام آتے ہیں، شیر کے 500 نام آتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام کے لیے ایک ہی لفظ ہے، صحابی رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ. تو معلوم ہوا کہ دین صحبت سے پھیلا ہے، اور صحابہ کرام نے جو کچھ حاصل کیا، اتنا اونچا مرتبہ، صرف صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور جس نے جتنی زیادہ صحبت اختیار کی اس کا اتنی زیادہ مرتبہ بلند ہوا. سب سے زیادہ صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. ایک دفعہ والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، سب سے زیادہ صحبت اٹھائی حضرت ابو بکر صدیق نے، اور ان کے بارے میں آتا خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، کہ نبی کے بعد سب سے اونچا مرتبہ انہی کا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا. حالانکہ اونچا مرتبہ ان کا ہونا چاہیے تھا جو پورا قرآن نازل ہونے کے بعد ایمان لائے، کہ پورا قرآن کا علم ان کو اسی وقت ہو گیا، لیکن نہیں، صحبت زیادہ اٹھائی. اور جبکہ پانچ حدیثیں سے بیان کی جاتی ہیں، پانچ روایتیں نقل کی جاتی ہیں ابو بکر صدیق سے، حضرت ابو ہریرہ سے 5374 روایتیں پانچ، لیکن درجہ کتنا اونچا کہ تمام صحابہ کرام ایک طرف، حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف. ایک دن رات کا وقت تھا مدینہ منورہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھا، پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنا آسمان میں ستارے ہیں، اربوں کھربوں ستارے؟ فرمایا جی ہاں. ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی نیکیاں. پریشان ہو گئی، پوچھا میرے ابا جان کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں، میرے ابا جان کا کیا مقام ہے، یعنی ابو بکر صدیق کا؟ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ایک دن کی نیکیاں اس تمام آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اس سے زائد ہیں. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکا. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں کیوں؟ صحبت زیادہ اختیار کی، صحبت زیادہ اٹھائی. صحابہ کرام تو بہت سادے تھے، کتنے صحابہ جن کو 100 تک گنتی بھی نہیں آتی تھی، اور یہ آج کل کے علوم منطق فلسفہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرتبہ کتنا بلند فرمایا کہ ایک صحابی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام دنیا کے علماء فقہا محدثین سارے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں، تو وہ پلڑا بھاری رہے گا جہاں جس طرف صحابی ہے. کیوں؟ آفتاب نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آفتاب نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی کوئی یہاں باہر نکل کے دن کو 12 بجے سورج سے 5-10 منٹ نگاہ ملا لے, سورج تیز نکلا ہو, پھر جب مسجد میں آئے گا اور یہاں امام صاحب بتائیں دیکھو ٹیوب لائٹ ہم نے نئی لگائی ہے, کتنی خوبصورت روشنی کتنی ہے, وہ کہے گا مجھے روشنی تو دور کی بات ہے, ٹیوب لائٹ بھی نظر نہیں آ رہی ہے, اس لیے کہ سورج سے نگاہ ملا کر آیا ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ ملائی ہوئی تھی, ان کو دنیا میں پھر کوئی نظر نہیں آتا تھا. ان کو دنیا میں پھر کوئی نظر نہیں آتا تھا. ہم لوگوں نے یہی کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صحابہ کرام بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جب وہ لا کہتے تھے, نفی کرتے تھے, تو کائنات کی بالکل نفی کر دیتے تھے. اسی کو ایک شاعر نے کہا, جو لا کہا وہ لا ہوا, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا. یعنی نفی کی تو مطلق ہر چیز کی نفی کر دی, اور پھر نفی کی بھی نفی کر دی. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, جز کی بھی نفی کر دی, کل کی بھی نفی کر دی. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا اللہ ہوا. پھر ہر طرف ان کو اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا, شجر میں, حجر میں, جدھر دیکھتے تھے ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. صحابہ فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب ہم بیٹھتے تھے تو دوزخ و جنت ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی. کیا بات تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان سب چیزوں کا مشاہدہ فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ چیزیں ان کو جنت و دوزخ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی. تو میرے بزرگ و دوستو, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو الحمدللہ ہم سب کے سب مومن ہیں, ایمان ہمارے قلب کے اندر موجود ہے. جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا اسی وقت مومن ہو گیا, اور کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے منتخب بھی فرما لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرما دیا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اپنے پیار کے قابل بنا لیتے ہیں اس شخص کو جو ایمان لے آیا. آگے صرف مسئلہ اتقوا اللہ, گناہوں سے بچنا. گناہوں سے جب ہی بچ سکے گا جب کسی گناہ سے بچنے والے کی صحبت اختیار کرے گا. ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر گئی ایک اللہ والے بزرگ کے پاس کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے, یہ گڑ بہت کھاتا ہے, اس کو توبہ کرا دیے. حضرت نے فرمایا کل لے کے آنا. دوسرے دن پھر لے کے گئی, پھر فرمایا کہ اب پھر کل لے کے آنا. تیسرے دفعہ جب لے کے گئی تو کہا بیٹا گڑ نہیں کھاتے, نقصان کرتا ہے. بڑھیا کو بہت غصہ آیا, کہا 3 دن سے دوڑا دوڑا کے میری ٹانگیں خراب کر دیں اور اب کہہ رہے ہیں گڑ مت کھانا. تو بزرگ نے فرمایا کہ میں بھی گڑ کا بہت عاشق تھا, میں بھی کھایا کرتا تھا, 3 دن سے میں نے بھی چھوڑ رکھا ہے, اور اسی وجہ سے اثر ہوا کہ اس بچے نے فوراً گڑ چھوڑ دیا. تو اللہ والوں کی صحبت میں ہم جاتے ہیں چونکہ انہوں نے گناہ کو چھوڑا ہوا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں گناہوں کے چھوڑنے کی. تو ارشاد فرمایا, ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, وکونوا مع الصادقین, اور اہل اللہ کی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. یہاں تقریر کا لفظ نہیں ہے کہ ان کی تقریر میں جایا کرو, نہیں, ان کی صحبت اختیار کرو. جہاں بھی حضر میں ہوں, سفر میں ہوں, ان کے ساتھ رہو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں. کتنے لوگ کس حالت میں یہاں آئے ہوں گے, ایسی ہمارے یہاں خانقاہ میں 3-پیس سوٹ میں, لیکن 2 سال کے بعد, ان کے بعد 6 مہینے کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کس مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بخاری شریف نہیں پڑھاتا ہوں, میرا تو ماضی کچھ اور تھا, تو حضرت کی ایک نظر پڑی اور اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. حضرت کی نظر پڑی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب ادام اللہ بقاؤ کیا ہردوئی مدرسے میں ایک منشی جی, فرمایا کہ منشی جی کا کرتا لمبا ماشاءاللہ اور وضع قطع بالکل صوفیوں کی. اب جہاں بھی جاتے تھے, ایک دوسرے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب بھی ساتھ تھے, انہوں نے صحبت نہیں اٹھائی تھی, تو لوگ ان کا ہاتھ چومتے تھے, پوچھتے تھے آپ کہاں کے شیخ الحدیث ہیں. فرماتے تھے میں نہیں شیخ الحدیث, یہ ساتھ جو میرے ہیں وہ ہیں. کہتے تھے وضع قطع سے لباس سے تو آپ شیخ الحدیث معلوم ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ظاہر تو بنا لیا, بس دعا کرو اللہ باطن بھی ایسی بنا دے. تو ظاہر کا بہت اثر پڑتا ہے, ظاہر کا بہت اثر پڑتا ہے. تو میرے بزرگ و دوستو, اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں تقوی یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا. اور صحیح معنوں میں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو وہ وظائف بتائیں جو جو وہ کام بتائیں صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا جائے. آپ ڈاکٹر سے کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے دوستی کی ہوئی ہے آپ نے, مرض نہیں بتاتے, ڈاکٹر آپ کا دوست ہے, جاتے ہی آپ کے لیے کباب بنائے گا, بہترین غذائیں کھلائے گا, اگر آپ کو موشن لگے ہوئے پیچش ہو رہی تو اور مزید اضافہ ہوگا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر مرض اپنا بتلائیں گے تو پھر وہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کے دے گا, اس پر جب آپ عمل کریں گے تو چند دن میں انشاءاللہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. آج افسوس یہی ہے کہ ہم لوگ دوستی کا وہ درجہ رکھتے ہیں, سمجھتے گئے مسافہ کیا ہاتھ چوما, لیکن ان کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے, نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے. صحبت کا فائدہ جب ہوگا جب ان کی نصیحت پر بھی عمل کریں, جب ان کی نصیحت پر بھی عمل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مشائخ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ان کا دم سلامت ہے ان کی قدر کر لیں, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے اس لیے, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہیں. روزانہ دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں. تو ون ڈے سروس جیسے ہوتی ہے تو روزانہ کپڑا دھلتا رہے تو بالکل سفید وائٹ کلر میں چمکتا رہتا ہے, ایسے ہی ایک گناہ کرنے کے بعد دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, جب توبہ کر لیتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے. ایسی دو رکعت پڑھ کر جب توبہ کر لیں گے, چونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن جب سکرات کا عالم طاری ہوگا روح نکلنی شروع ہوگی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مقدہ کا ایک شعر یاد آیا, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی موقع دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت, ولا همّا إلا فرجت, ولا دينا إلا قضيت, ولا مريضا إلا شفيت, ولا ضالا إلا هديت, ولا كربا إلا عافيت, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم أعمالنا بالصالحات. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا ذا الجود والكرم ذو الفضل والمن والعطاء والإحسان. يا أرحم الراحمين ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اکرم الاکرمین ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم یا رب کریم ہم سب کو ولایت کے خط انتہا تک پہنچا دے. یا اللہ ہم سب کو ولایت کے خط انتہا تک پہنچا دے. یا اللہ ہمیں جو بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے اعزہ میں اگر کوئی بیمار ہو اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں پوری زمین پر کہیں بھی کوئی مسلمان یا اللہ بیمار ہو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں جو روحانی بیماریوں میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں, تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی یہ شعر پڑھ سکیں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو گردے میں صورت لے کے آیا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.